أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. وقال الذين أشركوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونہ من شیء تو ہم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرتے. یعنی یہ اپنے سر کا الزام بھی جیسے شیطان نے جو ہے دیکھیں یہ شیطنت ہے کہ انسان گناہ خود کرے اور الزام اس کا اللہ پر لگائے. شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا حالانکہ سجدہ کرنے سے اس نے خود انکار کیا تھا. شرک یہ خود کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرتے. یہ ظاہر اس کو پہچانی ہے شیطانی رویے کو. فرمایا ولا آباؤنا نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے ولا حرمنا من دونہ من شیء اور نہ ہی ہم اس کے سوا یعنی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. تو یہ تو سب اللہ نے نہیں اللہ نے کہا تو ایسا ہوا یعنی اس کا الزام بھی وہ اللہ کو دے رہے ہیں. کذالک فعل الذین من قبلہم ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہوئے تھے. وہ بھی اسی قسم کے بہانے کر کے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین تو کیا رسولوں کے ذمے اس کے سوا کچھ اور ہے کہ واضح طور پر بات کا پہنچا دینا کھلی کھلی تبلیغ کا حق ادا کر دینا. یہ رویہ جیسے میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ رویہ ہمارے ہاں بھی بڑا عام. آپ کسی کو توجہ دلائیے کہ بھائی نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے چلو چلتے ہیں اس کے لیے تو کہے گا جی اچھا اگر زیادہ مطلب مہذب ہوگا تو کہے گا اچھا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے گا یعنی خود ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ کی یہ سننا تو ضابطہ ہی نہیں ہے کہ تم چل کے مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہو اللہ زبردستی تمہیں گھر بیٹھے ہی تمہارے دوسروں کی دعاؤں سے جو ہے تمہارے لیے جو سارے کام بناتا ہے. دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ ہوں پھر بات بنتی. تو یہ بڑا ایک شوگر کوٹڈ انداز ہے اس بات کے کہنے کا. یہ تو کہنا نہیں کہ میں نے جانا نہیں ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ اچھا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے گا یعنی گویا بڑا ہی اس نے اپنے ایک سفارتی طریقے سے اس نے اپنے نہ جانے کے بارے میں آپ کو کہہ دیا اور الزام اس بات کا کہ اچھا اللہ اگر توفیق دے گا تو چلے جائیں گے. تو آپ یہ ہے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے اس بات کی. اللہ نے تمہیں توفیق دے دی تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا تمہیں ایک اسلامی ملک کے اندر جہاں گلی گلی میں تمہیں مسجدیں آزان کچھ مشکل نہیں جانا کچھ مسئلہ نہیں ہے سب کچھ موجود ہے. اب پاؤں اپنے پاؤں سے جانا. اچھا یہی بات کبھی دنیا کے کسی کام کے لیے کبھی کوئی شخص جو ہے وہ اس نے کہا کہ اچھا آج میں سوتا رہتا ہوں اور ذرا دعا کر دینا میرے لیے روٹی منہ میں خود ہی آ جائے روزی جو ہے وہ نوکری کے لیے نہ جاؤں اور تنخواہ جو ہے گھر بیٹھے آ جائے. کوئی اس کے بارے میں نہیں کہتا ہے. کہتا ہے نہیں بھائی نہیں بھی ہے نوکری تو اس کے لیے کوشش کرنا اپلائی کرنا جگہ جگہ دھکے کھانا سب کریں گے تو کہیں سے ملے گی نا. مادی چیزوں کے لیے دنیا کے لیے تو یہ سارے قانون درست ہیں اور اللہ کے لیے جی اللہ چاہتا تو ہم کرتے نا اللہ نہیں ہمیں توفیق نہیں دی تو اس میں ہمارا کیا گناہ. یہ آج کا ہمارا فلسفہ ہے. یہی کچھ اس دور کے جو ہے جو مشرک تھے وہ بھی یہ کرتے تھے اور جو عمل نہیں کرنے والے تھے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور ہم نے تو بھیجا ہر ایک امت میں ایک رسول. اور رسول آخر کیا کہتے تھے اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت کو چھوڑو طاغوت سے اجتناب اختیار کرو. طاغوت آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ وضاحت اس سے پہلے بھی کہ اللہ کی بندگی سے سرکشی کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ سب طاغوت. انسان کا نفس اگر یہ کہے کہ نہیں اللہ کا حکم اپنی جگہ لیکن اسے جی نہیں کرتا یہ بس جی نہ کرنا جو ہے یہ کیا ہے یہ طاغوت. یہاں جب اللہ کے ساتھ عہد بندگی باندھ لیا ہے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جنت میں جانے والے وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرنے والے. اللہ سے جب عہد بندگی باندھ لیا تو اب اپنا جی کچھ نہیں ہے اب جو اس کا جی ہے وہی ہمارا جی. ایک چاپ کی بڑی خوبصورت بات ایک جگہ میں نے پڑھی، اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی بہت مزے ہیں. تم اس شخص کے مزوں کا کیا اندازہ کر سکتے ہو جس کی مرضی کے بغیر تو کام ہوتا ہی نہیں. سوال کرنے والا اور پریشان ہوئے کہ حضور یہ آپ نے کیا بات کہہ دی، ایسا درجہ تو کہیں نبیوں کو اور رسولوں کے بھی نہیں ہوا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہوتا ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے. وہ کہہ لگا بھائی تم میری بات سمجھے نہیں ہو، اصل میں نے اپنی مرضی جو ہے وہ اللہ کی مرضی میں جو ہے شامل کر دی ہے. اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، اور چونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا اس لیے میری مرضی کے خلاف کوئی کام، میری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل معاملہ کہ جب صحیح بندگی کا حق، تو اب اللہ کی بندگی اختیار کرو. اور یہ طاغوت ہے جو کہتا ہے کہ میری مرضی، میری چاہت، میری خوشی، میری خوشی از میننگ لیس اگر اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. میری چاہت وہ بے معنی ہے، اس کو مجھے ختم کر دینا چاہیے اگر وہ اللہ کی ناراضگی پر منتج ہوتی ہے. تو نفس ہو، وہ کوئی افراد ہو جو اللہ کی بغاوت پر تلے ہوئے ہوں، وہ کوئی ادارے ہو، وہ کوئی ریاست ہو، وہ کوئی معاشرہ ہو یا معاشرے کے رسم و رواج ہو، یہ سب طاغوت کے نمائندے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ یہ ایک طرف معاملہ نہیں ہے. یہ مضمون بھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں آ چکا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہاں پہلے آئی تھی یہ بات، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وہ ہے جس نے سب سے مضبوط سہارا تھاما ہے. تو یہاں پر بھی رسولوں کی دعوت دیکھیے، بار بار اس کو جسٹ، اس کی سمری، پورا قرآن بھی رسولوں کی دعوت سے بڑا ہوا ہے. دو لفظوں میں دعوت جاننا چاہتے ہو تو یہ بیک وقت اللہ کی بندگی اور طاغوت سے اجتناب. ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہیں اور طاغوت کو بھی خوش خوش کر رہے ہیں، کہ راضی رہے باغباں اور خوش رہے صیاد بھی. یہ دوگلی پالیسی جو ہے یہ اللہ کو ہر چیز پسند نہیں ہے. وہ تو کہہ چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو دو رنگی، سہ رنگی، پچ رنگی، یہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا، یعنی جو ہدایت کے طالب تھے، سچے دل سے ہدایت مانگ چاہتے تھے، انہیں اللہ نے نوازا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے لیے گمراہی ثابت ہو گئی، حق ثابت ہوئی. یہ کون ہے؟ جو گندگی کے متلاشی تھے. مچھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، تو جو گمراہی کے طالب تھے ان کے لیے اللہ نے گمراہی کا فیصلہ کیا. اللہ نے، کل بھی ہم نے وہ مضمون پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جس نے اپنا رخ تو کیا ہوا وہ شیطان کی طرف، تو اللہ کی ہدایت کی ایسی گری پڑی چیز ہے جس کو زبردستی پکڑ کے ہدایت پہ ڈالتے ہیں. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو زمین میں گھومو پھرو، دیکھو کہ کیسا انجام ہوا تھا جھٹلانے والوں کا. ان تحرس علی ہداہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی بھی خواہش کیوں نہ کریں، کتنی حرص کیوں نہ کریں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ ہرگز اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ ہونے دیتا ہے. یعنی جو گمراہی پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے وہی راستہ جو ہے آسان کرتا ہے، پھر اسے وہ ہدایت نہیں دیتا. وہ مالہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ تو اللہ کی بڑی پکی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے، لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے. بلا، ان سے کہہ دیجئے ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اس کے ذمے تو وعدہ ہے پکا اور سچا کہ وہ ضرور اٹھائے گا. یہ وعدہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اٹھانا ہے اس نے، اچھے انجام کا بھی وعدہ ہے، اور جن کو جو ہے وہ بھی، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تو اللہ کا کتنا سچا ہے، جو انجیل میں بھی موجود، تورات میں بھی موجود، اور خود قرآن میں موجود ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے، جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اور یہ کیوں اللہ اٹھائے گا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر واضح کر دے وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ اچھی طرح سے جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہی جھوٹے تھے. اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا أَرَدْنَاهُ، جب ہم کسی بات کا ارادہ فرمائیں تو ہمارے لیے تو صرف اسے حکم دینا ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے. ان نقول له، اور ہم اس سے کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتی. تمہیں بڑا مشکل لگتا ہے کیسے سب کے سب اٹھائے جائیں گے، اللہ کے لیے تو یہ ایک حرف کن کے نتیجے میں سب کے سب اپنی جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، تو ہم تو انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانا دیں گے. یعنی یہ ہجرت کے نزول ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو کہ جو اس کے لیے گھر بار چھوڑیں گے، وطن چھوڑیں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ انہیں ہمیشہ بے گھر ہی رکھے گا. انہیں مدینہ طیبہ جیسی ٹھنڈی چھاؤں، کہیں بہتر ٹھکانا جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے گا. والا اجر الاخرت اکبر، بھائی ہجرت کا تو اللہ نے خود کہا، جو ہجرت کی نیت سے گھر پہ نکل پڑا، چاہے وہ ابھی مدینہ طیبہ نہیں پہنچا، راستے میں بھی جو ہے اگر اس کو فوت ہو گیا تب بھی جو ہے اس کو اس کا اجر تو ہے، لیکن اسے وہ ٹھنڈی چھاؤں تو دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، اسے اسلام کا غلبہ دیکھنا تو نصیب نہیں ہوا. تو کوئی بات نہیں، والا اجر الاخرت اکبر، اصل میں بڑا اجر، اصل اجر وہ تو آخرت کا اجر ہے. لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے. کن کے لیے یہ اجر؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر ہی توکل اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہیں. یہاں یاد کیجئے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، کتنا جو ہے اس حضرت یاسر کا جو خاندان تھا کتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا. بوڑھے والد ان کے حضرت یاسر اور ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ظالموں نے سب سے پہلے، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے حضرت سمیہ، ابھی یہ مکہ معظمہ کا دور ہے، بوڑھی خاتون، اللہ نے دل میں نور کی شمع توحید کی روشن فرما دی. کفار ظلم و ستم کر رہے ہیں لیکن وہ بازا نکلے تیار نہیں، اتنی بے دردی سے ان کے نازک مقام پر نیزہ مار کر ظالموں نے ان کو ان کے شوہر کے سامنے، بیٹے کے سامنے شہید کر. اس وقت بھی تو کیا حوصلہ ہوگا اس شوہر کا اور کیا حوصلہ ہوگا اس بیٹے کا. اس کے بعد ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے چار کڑیل اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ سے ان کا ایک بازو باندھ دیا، دوسرے اونٹ سے دوسرا بازو باندھ دیا، تیسرے اونٹ سے ان کی ایک ٹانگ باندھ دی، چوتھے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھ دی، اور اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا. اندازہ کیجیے ذرا ان کے جسم اطہر کے کیا پرخشے ہوتے ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا کس کے لیے، کس کام کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو ان کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر ہی توکل کرنے والے تھے، ان کے لیے پھر اللہ کیا آخرت کا اجر کہیں بہتر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، مگر وہ مرد ہی ہوتے تھے، انسان ہی ہوتے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. میں بتا چکا ہوں کہ اللہ نے صنف نازک پر یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام جان لیجئے، جتنی مشکلات، جتنی پریشانیاں، جتنے ذہنی اور جسمانی صدمے جو ہے اس کام میں پیش آتے ہیں کسی اور کام میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات اور جتنی پریشانیاں سارے رسولوں کو پیش آئیں، اتنی مجھے اکیلے کو پیش آئیں. ظاہر ہے یہ مشکل کام اللہ نے اپنی بندیوں کے اوپر کا بوجھ نہیں ڈالا ہے. تو ہم نے مرد ہی، انسان ہی جو ہے رسول بنا کر بھیجے تھے اور ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف. فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ پوچھ لیجئے جو ذکر والے ہیں، یا ذکر والوں سے کیا مراد ہے؟ اصل میں ذکر کا جب بھی تذکرہ آتا ہے ہمارے ذہن میں فوراً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یقیناً یہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن اللہ کی وہی اللہ کا کلام یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. یہاں جو کہا کہ فسلو اہل ذکر, تو پوچھ لیجئے اہل ذکر سے مراد کتاب والے جو آج سے پہلے, ان لوگوں کو تو ابھی نہیں پتا ہے, اس قرآن کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو جو پہلے جو ہے اہل ذکر ہے, پہلے کتاب والے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے ان کو تم لا تعلمون, اگر تم نہیں, تمہیں نہیں پتا ہے. بالبینات وہ رسول بھی آتے تھے واضح دلیلیں اور موجزے لے کر, بہت زبر کتابیں لے کر آتے تھے. وانزلنا الیک ذکر, عرب ذکر کس پر اترا ہے؟ اب ہم نے نازل فرمایا ہے یہ الذکر. قرآن کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کے بھیجنے والے نے کہا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا, اب آپ کی سنت طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ الذکر بہت اہم مقام ہے. یہ جتنے بھی منکرین حدیث اور سنت ہیں ان کی ساری باتوں کا توڑ آیت کے حصے میں موجود ہے کہ ہم نے نازل فرمایا آپ کی طرف یہ الذکر, یہ قرآن مجید, لتبین للناس, تاکہ آپ واضح کریں, آپ جو ہے ان کے لیے کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے, ما نزل الیہم, جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف, ولعلہم یتفکرون, اور تاکہ وہ بھی اس کے اندر غور و فکر کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, توبہ نعوذ باللہ, کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی رسول کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے, جیسے کوئی ڈاک کا ہرکارا وہ جا کر آ کر کوئی اپنی لیٹر دے جائے, کتاب دے جائے, اب باقی اس کا کچھ نہیں ہے. اس ہماری ہدایت کے لیے بس قرآن ہی کافی ہے. بہت بڑی گمراہی ہے یہ. قرآن کا بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن, یہ اب ذکر ہم نے آپ پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں, اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل مبارک سے بھی. تو اس قرآن کے احکام پر عمل کیسے کرنا ہے, اس کے لیے دلیل اور سند کہ اس کے لیے ریفر کرنا پڑے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کی یہ آیت, یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44, اس کو نوٹ فرمائیے. یہ خود پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ نے یہ ذکر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کی عملی تعبیر, عملی تفسیر, اس کی وضاحت, اس کا بیان, اس کے لیے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اصل تفاصیل اور ریکوائرمنٹ ہیں, یہ سب کے سب بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری. اور یہاں اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ قرآن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ پورے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے نازل ہوا ہے, اس لیے کہ کہا کہ آپ وضاحت کریں ما نزل الیہم, جو ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ نے نازل کیا. اف امین اللہ کی نما کر سیاحت, تو پس کیا ندار ہو گئے ہیں, بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کر رکھی ہیں. اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ, اس بات سے وہ بے خوف ہیں اور ندار ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے, اللہ کے حکم سے زمین شک ہو, اور وہ اس کے اندر کتنے جو ہے ایسے حادثات ہوتے ہیں, کتنے ایسے زلزلے آتے ہیں کہ پوری پوری بستیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں. او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا ان پر عذاب آ جائے ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں شعور تک نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم, یا اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے دنیا میں چلتے پھرتے, دن دہاڑے بھرپور ایکٹیویٹی, لوگ دفاتر میں بھی حاضری پوری ہو اور سکولوں میں بھی حاضری پوری ہو اور اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے, اس سے ڈرتے. فما ہم بمعجزین, تو وہ اس کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. او یا خزہم علی تخوف, یا اللہ تعالیٰ پکڑ لے انہیں ان کو خوف زدہ ہونے کے بعد, یعنی ان کے پاس وارننگ کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم, تو بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس چیز کو نہیں دیکھا جسے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کوئی چیز بھی جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے. یا تو فیعو ظلالہ عن الیمین والشمائل, کہ ڈھلتا ہے اس کا سایہ, جھکتا ہے اس کا سایہ دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی. یہ سائے جب جھکتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سجدا للہ, یہ بھی اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں. وہم داخرون, اس حال میں کہ وہ اس کے مطیع فرمان, گویا کہ ہر مخلوق جو ہے اس کا سایہ جب دائیں اور بائیں طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حضور میں عاجزی کے ساتھ مطیع فرمان ہو کر سجدہ ریز ہو رہا ہوتا. وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے تو سرب سجود ہے جو چیز بھی آسمانوں میں یا جو زمین میں ہے، من دابت زمین پر چلنے والوں سے میں سے، والملائکہ تو اور فرشتوں میں سے، وہم لا یستکبرون اور سب کے سب وہ سرتابی نہیں کرتے. تو باقی سب چیزیں تو بائی ڈیفالٹ سجدے میں ہیں، انسان کو بائی آپشن کہا گیا. انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جب پوری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے تو اس انسان کو بھی اپنی یہ آپشن اسی طرح سے ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ اس کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے. یخافون ربہم، وہ تو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون اور وہ فرشتے تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. آیت سجدہ ہے، سارے ناظرین و حاضرین سے گزارش ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے، سجدہ کر لے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں. اللہ اولہ واخرہ. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ مت ٹھہراؤ دو معبود، کیونکہ معبود تو صرف ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے دو الہ بنا رکھے تھے، کہتے تھے ایک نیکی کا معبود ہے اور ایک بدی کا معبود ہے. انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ تو صرف ایک ہی معبود حقیقی ہے. فایا فرحبون، تو بس اللہ نے یہ کہا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اگر مجھ سے ڈر جاؤ تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مجھ سے نہیں ڈرو گے تو پھر اپنے سائے سے بھی ڈرتے پھرو گے، پھر اپنے جیسے انسانوں کو جو ہے ان کے سامنے اپنی عزت نفس کا ڈھیلا کرتے ہوئے. ولہ ما فی السماوات والارض، اور اسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ولہ الدین واسبا، اور اسی کے لیے ہے دین قائم رہنے والا، اسی کی بندگی واجب ہے. الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ خالص اور سچی اطاعت وہ تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ان کی ناراضگی کا خوف ہے؟ ان سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ کی ناراضگی کا تمہیں غیر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. وما بکم من نعمت فمن اللہ، حالانکہ جو کچھ بھی نعمت تمہارے پاس ہے تمہیں مل رہی ہے وہ کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے کسی اور کی طرف سے؟ تو پھر کس کا حق ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے؟ کس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے؟ کس کا حق ہے کہ صرف اسی کی بندگی اختیار کی جائے؟ صرف اللہ کا. ہر نعمت جو تمہیں مل رہی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، یہاں تک کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ، تب کس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو؟ جب ہر طرف سے امید ختم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے جاتے ہیں، تو دہریے سے دہریے شخص بھی کہتا ہے کہ یار اللہ سے ہی دعا کرو کہ اللہ پاک جو ہے اس مشکل کو دور کر دے، اس کی اس تکلیف کو جو ہے اس میں افاقہ کر دے. ثم اذا کشف الضر، پس جب وہ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو، انکم تم سے تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو اسی وقت ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. اب کہتا ہے فلاں جگہ پر نذرانہ پیش کیا تھا اس لیے جو ہے وہ مشکل دور ہو گئی، فلاں جو ہے دروازے کے نیچے سے گزرا تھا اس لیے پریشانی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور فلاں صاحب مزار جو ہیں ان کی جو ہے وہ نظر کرم ہو گئی، اور اس وجہ سے اب اللہ کی بجائے دوسروں کی طرف شک گزرا. جب پریشانی تھی وہ سب بھولے ہوئے تھے، سب آزما کے دیکھ لیے، کوئی دور نہیں کر سکا، اسی کے سامنے گڑ گڑائے، لیکن بعد میں پھر غیر اللہ کی طرف جائے منسوخ کرے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا فرمائی ہیں. فتمتعوا،
اللہ کہتا ہے چند دن مزے کر لو، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پس پھر ان قریب تمہیں پتہ جائے گا کہ روش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ مقرر کرتے ہیں ان معبودوں کے لیے جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ایک حصہ اس میں سے جو ہم نے انہیں بطور رزق دیا۔ یہ بات کہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں یہ سورہ یونس میں ان کی زبانی آ چکی، آیت نمبر 29 میں یہ بات آئی تھی کہ آخرت میں وہ کہیں گے کہ ان کنا عبادتکم لغافلین، ہم تو تم کہتے ہو کہ تم ہمیں پوچھتے تھے، ہم تو تمہاری اس پوجا پاٹھ سے عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اول تو ہم نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور دوسرے تم جو کچھ بھی ہمارے بعد میں کرتے رہے اس کا ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو یہ اس کی بجائے ان کا حصہ جو ہے اس میں نکال رہے ہیں۔ تاللہ لتسألنہ عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سب سے لازمن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، بات پرس ہوگی جو بھی تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور انہوں نے ٹھہرا لی ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ فرشتوں کو جو ہے مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ سبحانہ، اس کی ذات تو پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اللہ کے لیے تو بیٹیاں ٹھہرا رہے ہیں، اور ان کے اپنے لیے جو وہ چاہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ ایک تنزیہ انداز ہے ان کی اس بات کی نفی کا، اللہ کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے، لیکن ان کی جو بات ہے اس کے اوپر تنز۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی، ظُلَّ وَجْهُهُ، تو اس کا چہرہ، وجہ مسودہ، اس کا چہرہ ہو جاتا ہے سیاہ، جل بھن کر جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر جو ہے اپنے غم کو پی رہا ہوتا ہے، کو رہا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء، اور اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے مارے شرم کے، مارے آر کے۔ ما بشر به، اس چیز کی شرم اور آر، اس کی برائی پر جو اسے خوشخبری دی گئی ہے، بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری، اس کو بہت بڑی شرم کی بات اور بڑی برائی سمجھ رہا ہے، اور سوچتا کیا ہے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اسے روک رکھے ذلت کو برداشت کرنے کے باوجود، ہم یَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی کے اندر ہی گاڑ دے، یعنی زندہ درگور کر دے، عَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، تو دیکھیے کیسا برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کو وہ آر کا اور شرم کا باعث پر سمجھتے تھے، اور اس کی جناب یہ کل اس کا کسی جگہ پر اس کی شادی ہوگی، کوئی ہمارا داماد بنے گا اور ہمیں جو ہے اس کے نخرے برداشت کرنے پڑیں گے، اور اس قسم کی چیزوں کو اس لحاظ سے اس کی پیدائش پر ہی، اس کو فوری طور پر ہی اس کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے تفصیل سے یہاں کیوں ذکر کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا، ہندوانہ معاشرے کے ساتھ رہتے رہتے یہ ساری جو ہے یہ غلط فکر اور سوچ ہمارے اندر بھی شرائط کر چکی ہے۔ پہلی بیٹی ہوئی تو چلو جی شکر ہے اللہ نے بچہ دیا، بچی دی، دوسری ہو گئی تو تھوڑا سا فکر مند ہو گئے، تو بیٹا نہیں ہوا ابھی تک، اور اگر کہیں تیسری ہو گئی تو اب چلو کہیں تعویذ کرواؤ، کہیں جو ہے وہ کچھ ایسا کرو کہ یہ تو بیٹا نہیں ہو کے دے رہا، اور پھر اگر وہ اللہ کی بندی کیا چوتھی ہو گئی تو اب تو اگر آئندہ بیٹا نہیں ہوا، میرے گھر میں میری بیوی کو ایک عورت بتا کے گئی، حالانکہ وہ تو اس کے پہلے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کے شوہر کی ایک پہلے بیوی تھی، اس کے 6 بچیاں تھیں، اب یہ دوسری اس کے ساتھ جو نکاح ہوا اس کی اولاد نہیں ہوئی، کافی دیر کے بعد جو ہے اس کے وہاں پریگننسی ہوئی، تو وہ میری بیوی کو آ کر کہتی تھی کہ باجی میرے لیے دعا کیجئے گا، میرا شوہر کہتا ہے کہ 6 بیٹیاں میرے پہلے ہیں، اگر اب تیرے بھی بیٹی ہو گئی تو تم دونوں کو ہی زیادہ وہیں پہ ختم کر دوں گا۔ یہ میں اس مسلمان معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، وہ کہہ رہی شکر ہے میں بھی بچ گئی، اور یہ آپ کا رویہ ہمارے ہاں، تیسری بیٹی چوتھی بیٹی کی اب تو مبارکباد بھی وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چھپتے پھر رہے ہیں کہ جی کیوں بچی کے پیدائش کی خبر آئی۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی اس طرح سے جو ہے، اور اسی بنا پر جو ہے کتنی خواتین ہیں ان کی بیچاریوں کو جو ہے وہ گھروں سے ان کے ساتھ بڑا ہی برا ٹریٹمنٹ،
ساس صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں اجی یہ تو منحوس ہیں، ان کے تو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور کتنے کچھ جو ہیں ان کو دنیا میں، اور کتنے ان کو تردد کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو سارے جتنی باتیں بتا رہی ہیں نا شرکیہ اعمال، یہ ہمارے ہاں اور کچھ نہیں تو اس وجہ سے جو ہے لوگ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، وہ فلاں صاحب ہیں، وہ کوئی دھاگا دیتے ہیں اس سے ہو جاتا ہے، کچھ اور کرتے ہیں، بس چلو ان کی طرف، تو اب اللہ کی بجائے ان سے جہاں۔ حالانکہ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش یہ خالصتاً اللہ کا فیصلہ ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے سورہ شورا پہ تو اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملے جلے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ ویسے جو جتنی میڈیکل ریسرچ ہوئی ہے اس کے اعتبار سے اگر کسی کو الزام دینا ہی ہے کہ جناب بیٹی کیوں پیدا ہو رہی ہے، عالم اخبار کی بات کر رہا ہوں، اصل بات تو بتا دی آپ کو، اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانوں کی پیدائش کا نظام رکھا ہوا ہے اس میں خاتون کی طرف سے ہمیشہ ایکس کروموسوم آتے ہیں، اور مرد کی طرف سے ایکس بھی آ سکتا ہے، وائی بھی آ سکتا ہے۔ اگر مرد کی طرف سے ایکس کروموسوم مرد کی طرف سے بھی آئے اور خاتون کی طرف سے تو صرف ہے ہی وہی، تو اس صورت میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کی طرف سے وائی کروموسوم آئے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تو عالم اسباب میں اگر الزام دینا ہے تو کس کے اوپر الزام آئے گا؟ عورت پہ تو آ نہیں سکتا، اس کو تو اللہ نے، اس کو دے کی ہے، یہ مرد صاحب ہے، الزام دینا تو اپنے آپ کو دے دے، اگر کر سکتے تھے تو صرف جو ہے وائی کروموسوم بھیج دیتے تاکہ بیٹا پیدا ہو جاتا۔ تو یہ جہالت جو ہے، یہ صرف اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سارا انالیسز رکھا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اس قسم کی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اصل میں اس کا جو ہے جو سارا اس میں خرابی کی برائی کی جڑ ہے کہ بچی کی پیدائش پر ہمارے ہاں کیوں یہ پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کے ساتھ، بچی پیدا بعد میں ہوتی ہے، والدین کو اس کے جہیز کی فکر پہلے لگ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہم پر یہ سارے بوجھ اتارنے کے لیے، سورۃ الاعراف کا مضمون یاد ہے، ہم نے یہ سارے ہندوؤں والے بوجھ اپنے اوپر خود لاد لیے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک بڑا ہی ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ، گھر میں اچھا کھانا، اچھی چیزیں مردوں کے لیے، اور جو بچا کھچا وہ بچیوں کے لیے، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ کے بندے اور بندیاں ہونے کے ناطے برابر ہیں، پیرنٹس کو ہر گھس کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن جو ہے بیٹے اور بیٹی کے درمیان نہیں کرنی چاہیے، دونوں اللہ کی نعمت ہیں، دونوں ایکول ٹریٹمنٹ کے جو ہے وہ اپنا متقاضی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہمارے ہندو کلچر نے ہمارے اوپر یہ جو بوجھ ڈال دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے بیٹی کے بارے میں یہ سارے منفی تاثرات، تو ان کو ان ساری رسموں کو بھی چھوڑنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے بیٹی بوجھ نظر آتی ہے۔ جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر، بلکہ عالم واقعہ میں دیکھیے والدین کی خدمت بیٹے اتنی نہیں کرتے جتنی بیٹیاں کرتی ہیں، تو والدین کے لیے تو زیادہ باعث رحمت بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوا۔ تو اس پہلو، سارے پہلوؤں کو غور رکھیں، اور اس میں جو خرابی جس وجہ سے یہ ہوا ہے اس کو ہمیں اپنے معاشرے سے، کچھ لوگ تو ہمت کریں گے، آگے بڑھیں گے اور دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بنیں گے، تو پھر باقی بھی آہستہ آہستہ۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ہاں جو ایک پوری تحریک کے طور پر ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو بھی ہم سے جو ہے وہ ذہنی رابطہ رکھتے ہیں، اتفاق رائے رکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی مہربانی سے میں کوئی نکاح خواہ نہیں ہوں، پروفیشنل نکاح خواہ نہیں ہوں، لیکن مسجد میں نکاح کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے میری پی آئی اے کی نوکری اپنی جگہ، میں یہاں پر نکاح خانی کے لیے بھی اویلیبل ہوں کہ اللہ کے گھر میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے پوری کی جائے گی، رسموں سے اجتناب۔ تو اس کے لیے پورا ڈاکٹر کا ایک کتابچہ ہے، شادی بیاہ کی مروجہ رسومات اور اس سے بچنے کے لیے جو مسنون طریقہ ہے نکاح کا، آپ اس کو حاصل کر کے پڑھیے، اس میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ اور اس کے تحت انشاءاللہ جب یہ چیز زیادہ عام ہوگی تو بچیوں کے بارے میں یہ جو جتنے بوجھ ہم نے خود اپنے ذہنوں پہ لاد لیے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا. اور پھر بیٹا پیدا ہو یا بیٹی دونوں کو ہی انسان اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کے لیے اللہ کا شکر گزار ہوگا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. بلکہ ہاں سوری, الا سا ما يحكمون, تو وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء, ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کے لیے ہی سب سے اچھی سب سے اعلیٰ صفات اعلیٰ مثالیں اللہ کے لیے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ بڑا غالب اور کمال حکمت والا ہے. ولو یواخذ اللہ الناس بظلمہم, اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا مواخذہ کرتا لوگوں کا ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے, یعنی اس دنیا میں سارے سب کی اکاؤنٹیبلٹی سب کو جو ہے فوری طور پر پکڑتا, ما ترک علیہا من دابہ, کوئی زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ جو چھوڑتا. ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن وہ تو ڈھیل دیتا ہے ایک وقت متعین آ سکتے ہیں. خود غور کیجئے, ہم اپنے اندر جھانکیں کتنی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں کمزوریاں ہیں, اللہ کی کتنی ناشکریاں ہیں کتنی نافرمانیاں ہیں, لیکن یہ اس کا کرم اور احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اس نے ہماری ساری خرابیوں کے اوپر پردہ ڈال کر ہمارے پھر بھی جو ہے اس دنیا میں ہمارے لیے وہ ساری نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اگر وہ ایسا کرتا کہ ادھر کسی نے جھوٹ بولا ادھر اسی زبان پر ایک آبلہ پڑ گیا, ادھر کسی نے ہاتھ برے کام کے لیے بڑھایا وہیں پہ ہاتھ اس کا شک ہو گیا, ادھر نگاہ جو ہے وہ بری نیت سے ڈالی وہیں پر بنائی سلب, بتائیے مجھے کچھ زمین کے اوپر کچھ بچتا, زندگی کتنی جو ہے عجیب اور مشکل ہو جاتی. حالانکہ ہم یہ سارے کام کرتے, یہ اس کا کرم ہے احسان ہے, یہ صرف اسی کی مہربانی ہے کہ ابھی تک بات بنی ہوئی ہے. اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خرابیوں سے بچے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. فائدہ جا اجلہم, پس جب آ جائے گی ان کی اجل, لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون, تو نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے اور نہ ہی ایک گھڑی پیچھے رہ سکیں گے. ویجعلون للہ ما یکرہون, اور وہ اللہ کے لیے وہ کچھ ٹھہراتے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. اپنے لیے تو بیٹی کہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ دفن کر دیں زندہ درگور کر دیں, لیکن اللہ کے لیے یہ چیزیں ٹھہراتے ہیں. وتصف السنتہم الکذب, اور ان کی جھوٹے ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ بیان کرتی ہیں. ان لہم الحسنا, کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانا ہوگا. یہ دنیا کے جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں اور اگر وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ اپنا خود ہی انہوں نے یہ فلسفہ ڈال یعنی بگاڑ رکھا ہے کہ ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں, اور جس اللہ نے ہمیں یہاں نوازا ہوا ہے وہ وہاں پر بھی ہمیں بڑے خوب جو ہے ہم نعمتیں دے گا, اور جو یہاں جوتیاں پٹکارتے پھرتے ہیں یہ وہاں پر بھی ایسے رہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب ایسی باتیں کہتے ہیں تو ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے اچھا انجام ہوگا. اللہ کی نافرمانیاں, اللہ کے فسق و فجور, اللہ کے لیے کفر و شرک, اور اس کے بعد اس بات کی توقع رکھنا. یہاں تو حضور نبی اور رسول کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا. سورہ ہود, نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ پڑا تھا, اچھا انجام ہوا یا یہیں پہ کیا انجام نظر آ گیا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی جب عذاب آیا, اگر وہ اس مشن میں ان کے ساتھی نہیں تھی, پیچھے رہنے والوں میں عذاب کا شکار ہونے والوں میں ہوئی, تو کیسے ممکن ہے اللہ کے یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ تم اپنا ظلم و تعدی اور زیادتی سب جاری رکھو اور دیکھو کہ ہمارے لیے وہاں پر اچھا ٹھکانا ہوگا. لا جرم ان لہم النار, ہرگز نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے وہاں پر دوزخ ہے. وانہم مفرطون, اور وہ اسی کی طرف جو ہے روز بروز قریب کیے جا رہے ہیں, بڑھائے جا رہے ہیں اس کی طرف. جتنی ڈھیل مل رہی ہے, جتنی جو ہے برے اعمال اور کر رہے ہیں, اتنی زیادہ اس سے قریب تر ہو رہے ہیں. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک, اور اللہ کی قسم ہم نے تو بھیجے ہیں رسول کئی امتوں کی طرف, ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی. فزین لہم الشیطان اعمالہم, تو شیطان نے ان کے برے عمل ہی انہیں بڑے خوبصورت کر کے دکھائے. فہو ولیہم ہم الیوم, تو پس آج کے دن بھی وہی ان کا دوست ہے. ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ اندازہ تو کریں یہ جتنی اللہ کی نافرمانیاں بڑے ہی شوگر کوٹڈ طریقے کے ساتھ یہ ویرائٹی پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے نیم اڑیاں خواتین سب کے سامنے جو ہے وہ ناچ رہی ہیں گا رہی ہیں ہنسی مذاق ہو رہے ہیں اور جتنے اس قسم کے بھی جو ہے مختلف جو ہے ہمارے تو اللہ معاف کرے جو ریگولر کھانے اور دعوتیں ہیں ان کے اندر یہ سب کچھ جو ہے. اور اب یہ وبا عام ہے کہ جب تک ساتھ میوزک نہ چل رہا ہو تو کھانے کا مزہ ہی کچھ نہیں. تو یہ اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہیں یہ سب کے سب ان کے بارے میں انہوں نے یہ شیطان نے ان کے لیے جو ہے اس کو مزین کر رکھا ہے خوبصورت بنا رکھا ہے اور وہی جو ہے جو ان کو الٹی پٹیاں پڑھا رہا ہے. وما انزلنا علیک الکتاب اور نہیں نازل فرمائی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب الا مگر اس لیے لتبین لہم تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے واضح کریں بیان فرمائیں الذی اختلفوا فیہ وہ بات جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں جو بھی آخرت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں. وہدم و رحمت لقوم یؤمنون اور یہ تو ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل کی گہرائیوں سے یقین لانے والے ہیں. واللہ انزل من السماء ماء اور اللہ نے تو نازل فرمایا آسمان سے پانی فاحیا بہ الارض بعد موتہا اور پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون اور بے شک اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو دل کے کانوں سے سننے والے. اللہ نے آسمان سے صرف یہ پانی کی بارش ہی نازل فرمائی ہے یا آسمان سے کچھ اور بھی روحانی انوار کی بارش بھی اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے نازل فرمائی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دلوں کی مردہ سرزمین وہ بھی زندہ ہو جائے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت کا غور و فکر کا مقام ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو پیٹ میں ہے اس جانور کے. مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ذرا سوچئے کس کس کے بیچ میں ہے جو گوبر اور خون کے درمیان میں سے. لبنن خالصا خالص دودھ سائغا للشاربین جو پینے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشگوار گلے سے بڑی آسانی سے اترنے والا. اندازہ کیجئے کیا کبھی اللہ کی قدرت دیکھیے وہ جن تھنوں سے دودھ آ رہا ہے وہ پوری جو اللہ نے وہ پوری جو سسٹم جو دودھ کی پروڈکشن کا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ جانور بھی ہیں وہ چارہ کھاتے ہیں اس چارے سے جو ہے وہ گوبر بھی ہے خون بھی ہے اور اس کے درمیان میں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دودھ کی نہریں جو ہے تمہارے لیے جاری فرما دی ہیں. یہ قدرتی طور پر فوڈ فیکٹری پرفیکٹ فوڈ جو بچے کے لیے بھی بڑے کے لیے بھی بوڑھے کے لیے بھی کسی بھی عمر کا ہو سب سے زیادہ بیلنس ڈائٹ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کے اندر ساری وہ لوازمات جو ہے وہ رکھ دیے ہیں. غور کیا کبھی سوچا ہم جو ہے یہ باقی جتنا بھی جو لذت اور مزہ اس قدرتی دودھ کا ہے جو اس کے اندر جو غذائیت ہے یہ جتنے مصنوعی طور پر حالانکہ اس میں بھی زیادہ تر اسی کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر وغیرہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اللہ پاک کی طرف سے جو یہ نعمت ہے اس کو کبھی جو ہے لوگوں نے اس کے بارے میں غور و فکر ان کو کرنا چاہیے سوچنا چاہیے. اور وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ اور پھلوں میں سے کھجوروں والعناب اور انگوروں کے تب تک خزون ہے یعنی یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے وہ نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر کا مقام. سب تک خزون امین و سکرم و رسفن حسنا کہ تم بناتے ہو اس میں سے نشا بھی اور اچھی روزی اچھا رزق. دیکھیے حالانکہ یہ مکی صورت ہے مکہ معظمہ میں تو شراب کی حرمت کا بھی کوئی تذکرہ ہی نہیں لیکن وہاں پر بھی کہا کہ اس میں سے جو تم نشے کی چیز بناتے ہو اسے رزقن حسنا نہیں کہا یعنی وہ پسندیدہ نہیں ہے اور تم عمدہ روزی اس میں سے اور باقی جو ہے جو اچھی چیزیں حاصل کرتے ہو وہ سب کی سب جو ہے وہ ہے رزقن حسنا. ان نفی ذالک لآیت لقوم یعقلون اور بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور وحی کی تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف. ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ تو بنا پہاڑوں کے اندر گھر چھتے. ومن الشجر اور درختوں میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مکھی کو جبلی طور پر یہ القا کیا, ہدایت کی ہے, یہ آپ اندازہ کیجئے کہ شہد کی مکھی جو چھتہ بناتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ مسدس کی جو ہے اس کے خانے ہوتے ہیں چھ چھ کونوں والے, جتنے بھی آپ کے یہ ریاضی دان ہیں, جیومیٹری کے ماہر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سپیس کی اس سے بیسٹ یوٹیلائزیشن پوسیبل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو بھی جو ہے اتنا سب جو انسان اتنے غور و فکر کے بعد جہاں پہنچتا ہے, اللہ نے اس مکھی کو ہدایت دی. اور اس نے پھر آپ دیکھیے وہ جو چھتہ بنا ہوا ہوتا ہے, وہ چھ کونوں والے اس کے اندر جو سوراخ ہیں, وہ سوراخ اس طرح سے نہیں ہے کہ نہ تو وہ بالکل نیچے کی طرف ہیں, نہ وہ بالکل یوں کر کے جو ہے وہ ہے کہ شہد باہر تو گرے, بلکہ اس کی جو بڑی تصویر آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ تھوڑا سا سیدھا اور پھر نیچے کی طرف, کہ شہد جب مکھی اس کے اندر جائے تو اس میں سے شہد جو ہے وہ اس کے اندر پریزرو ہو اور پھر اس چھتے کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتا رہے, نہ تو باہر گرے نہ ہی کسی جگہ پر ضائع ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو یہ سارا کا سارا کام جو ہے یہ سکھایا. وَمِنَ الشَّجَرِ, اور درختوں میں بھی وہ چھتے بنائے درختوں میں بھی, وَمِنْ مَا يَعْرِشُونَ, اور ان چھتریوں کے اوپر بھی جو لوگ اونچی اونچی جگہ پر بناتے ہیں, یعنی فارمنگ کے لیے جو باقاعدہ ان کے لیے چھتے بنانے کے لیے جو سپورٹس بنائی جاتی ہیں. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور پھر اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ تو رس چوس ہر قسم کے پھلوں کا, فصلوکی سبولا ربی کا زلولا, اور تو اڑی چل اپنے پروردگار کی طرف سے آسان کیے ہوئے راستوں کے اوپر. ایک مکھی جو ہے شہد کا جو ایک قطرہ بھی, کتنا ننا سا قطرہ اس کے جو ہے اور جو جمع ہوتا ہوگا, اس کے لیے وہ میلوں کا سفر طے کرتی ہے, پتہ نہیں سینکڑوں پھولوں کا جو ہے وہ رس چوستی ہے, تب اس کے اندر سے جا کر جو ہے وہ شہد کا ایک قطرہ بھی, مکھی خود کتنے سائز کی ہے اس میں سے کتنی تھوڑی سی کوانٹٹی جو ہے شہد کی پروڈیوس ہوتی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا تو اپنے پروردگار کے آسان کیے راستوں پر چلی اڑی چل. یخرج من بطونها, تو نکلتا ہے ان کے پیٹ میں سے شراب, ایک ایسا مشروب پینے کی چیز, مختلف الوانہ, جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. جس علاقے کی مکھی ہے, جیسے وہاں پر درخت اور جو ہے پھل اور پھول ہیں, اسی قسم کا جو ہے وہ شہد کی بھی رنگت ہو جاتی ہے. اور فیہ شفاء للناس, اس کے اندر ہے لوگوں کے لیے شفا. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لینے والے. یہ شہد کی مکھی, یہ اس کی تخلیق کا شاہکار اور معجزہ. اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شہد کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بالشفاء, تمہارے لیے دو چیزوں میں شفا ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العسل شہد میں, اور ایک ہے القرآن قرآن مجید میں. یہ دو چیزیں ہیں جن میں شفا ہے, اور دونوں کا ذکر اللہ نے بھی فرمایا. ہم یہ مضمون پڑھا ہے بار بار, سورہ یونس میں بھی پڑھا, ہم نے آپ کو آیت سنائی, قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر جو شفا کے پہلو رکھے ہوئے ہیں, اس کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کی جڑی بوٹیوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس علاقے میں جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان کا جو علاج ہے وہ ان جڑی بوٹیوں کے رس کے اندر, ان پھولوں کے اندر موجود ہوتا ہے. شہد کی مکھی وہی رس چوس کر لا کر اپنے چھتے میں شہد جمع کرتی ہے, اور وہ اس علاقے کی تکلیف اور بیماریوں کے لیے قدرت کی طرف سے نیچرل جو ہے وہ آپ کا جو ٹونک بھی ہے اور جو میڈیسن بھی ہے, بہت بڑا اسٹرانگ اینٹی بایوٹک بھی ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں جو فوائد ہیں جو ایک جگہ پر کسی ڈاکٹر نے لکھے وہ آپ کو بتا رہا ہوں, کہ شہد بیکٹیریا کے خلاف مضبوط تر مزاحمت فراہم کرتا ہے, گیس اور پیٹس کو کنٹرول کرنے میں مدد دینے کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے, شاندار موئسچرائزر ہے. جب بڑی خشک قسم کی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو قدرتی طور پر نظر جو جلد پھیپھڑوں اور ہلکی خشکی کو ختم کر کے کھانسی فلو اور ٹھنڈ سے شفا دیتا ہے, بچاتا ہے, جگر کے افعال کو درست کرتا ہے. کتنے آج لوگ جو ہے یہ لیور کی بیماریوں میں مبتلا ہے, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है, पेट का अल्सर, मेदे का अल्सर उसका इलाज है, एक ट्रैंक्विलाइजर है जो नींद लाने में मदद बहम पहुंचाता है, और एस्ट्रोजन की पैदावार बहाल करके खवातीन के महाना निजाम से मुंसलिक मसाइल को हल करता है, सिलिकॉन के हसूल का बेहतरीन जरिया है जो जिस्म में कैल्शियम जज्ब करने के लिए इंतहाई जरूरी है, जिस्म को फासिद मादों से पाक करता है, पोटेशियम से भरपूर नमक वाली गिजाओं के जिस्म के अंदर पड़ने वाले असरात में तवाजुन पैदा करता है, ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल कैंसर में कमी, टेंशन, प्रेशर, बेचैनी और दबाव को कम करने में मदद देता है, और मियादी बुखार, दमा और बदहजमी की तकालीफ के लिए बेमिसाल है, जिस्म के किसी भी हिस्से के कटने, जलने या जख्म लगने की सूरत में बराह रास्त लगाने से जख्मों के भरने में मदद देता है। ये चंद एक मैंने आपको खसूसियात बताई जो इंसानों ने डिस्कवर की कि इस शहद में शिफा के कितने पहलू हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि पैदा फरमाने वाले ने फरमा दिया कि फीहे शिफाउल लिन्नास, फिर इसके बाद किसी और सबूत की, किसी और आर्गुमेंट की क्या जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अपना अमले मुबारक भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद नोश फरमाया करते थे, और बल्कि आगे चलकर हम जब सूरह तहरीम पढ़ेंगे तो वहां पर तो अजवाजे मुतहरात में इसी बात के ऊपर ही तो थोड़ा सा आपस में ये भी था कि एक ज़ौजा मोहतरमा के यहाँ शहद आया हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां शहद नोश फरमाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता था, तो दूसरी अजवाज ने कहा कि हमें उसकी ये जो स्मेल है ये अच्छी नहीं लगती है। फिर उसके बारे में पूरी तफसील बाद में आएंगी, लेकिन ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जितने भी आप हम और जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये चाय वगैरह या सब कुछ, इस सब से कहीं बेहतर पानी में मिलाकर शहद को इंसान सुबह शाम अपनी जरूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह ये उसके लिए मुसलसल उसको जो है बीमारियों से बचाओ और दिफा का उसके जिस्म के अंदर निजाम भी पैदा करता है, और जो कोई तकलीफें हो उनको भी रफा करने में मदद देता है। इसलिए कि खालिक और मालिक ने फरमा दिया फीहे शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। इन नफी जालिक लआयतल लिकौमी यतफक्करून, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र से काम लेने वाले। वल्लाहु खलकाकुम सुम्मा यतवफ्फाकुम, अल्लाह ने ही तुम्हें पैदा फरमाया और फिर वही तुम्हें वफात देता है। वमिनकुम मन युरिद्दु इला अर्जलिल उमर, यहां आप गौर कीजिए, हम कहते हैं जी फलाने जो है ये काम कर दिया, आलम वाकया में तो वाकई है अगर कोई खुदा न खास्ता किसी के हाथों कत्ल होता है तो किसी दूसरे की तरह, लेकिन उसकी जो असल अजल है वो अल्लाह की तरफ से उतनी ही तय होती है, तो असलन जो वफात जो है वो अल्लाह देता है। मोमिन को मंजूरद्दो इला अर्जलिल उमर, और तुम में से जो वो है जो लौटाया जाता है निकम्मी उम्र की तरफ, यानी जो कि ज्यादा बुढ़ापे की तरफ, ऐसी सबसे कमजोर उम्र, लिकैला यालम बादा इल्मिन शैया, के सब कुछ जान लेने के बाद कुछ भी ना जाने। इंसान अपनी जवानी में, मिडल एज में बड़ा जहीन, बड़ा फतीन, बड़े बड़े स्कॉलर्स, लेकिन फिर बुढ़ापे की वो स्टेज कि पता ही नहीं है कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, दवाई पी है कि नहीं पी है, और अपनी जरूरियात के लिए भी दूसरों का मोहताज। तो ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो किसी को जो है अब जवानी में उठाता है, किसी को मिडिल एज में उठाता है, किसी को बुढ़ापे में, किसी को बहुत ही ज्यादा। ये वो अर्जलिल उमर वो है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे कि अल्लाह ताला ऐसी निकम्मी उम्र उससे तू बचाइयो कि जिसमें इंसान जो है वो मोहताज होकर रह जाता है। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता और कुदरत वाला है, यानी इल्म भी अल्लाह के कब्जा कुदरत में है, जब तक चाहे अता किए रखता है। ऐसे भी हैं जो 80-85 साल की उम्र तक भी बिल्कुल चाको चौबंद सही और अपने इल्म और हिकमत से काम लेने वाले, लेकिन ऐसे भी हैं जो 60-65 के बाद ही अब कुछ भी नहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो ये अल्लाह के फजल है, अता है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। वल्लाह फज्जला बादकुम अला बादिन फिर रिस्क, और अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत, रिस्क में फजीलत अता फरमाई, यानी जो सामान्य दुनिया रिस्क है सिर्फ यही नहीं है, मालो दौलत, जहानत, फतानत, गौर फिक्र की सलाहियत मुख्तलिफ पहलुओं से। और अल्लाह ताला ने यह भी बता दिया कि ये जो फजीलत है, ये दर्जे हैं, ये किसी के यहां पर किसी के बड़ा होने और किसी के छोटा होने की अलामत नहीं है। याद है सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 165 आखिरी आयत में हमने ये मजमून पढ़ा कि उसने वरफा बादकुम फौका बादिन दराजातिन اس نے تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند فرما دیے, لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, جانچے, پرکھے, تمہارا امتحان لے اس میں جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے. تو یہ جو رزق کی کمی بیشی ہے یہ امتحان کے لیے. تو یہاں پر مضمون آگے بڑھ رہا ہے کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا, جنہیں فضیلت دی گئی ہے, بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, تو وہ یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا وہ رزق جو ہے وہ اپنے غلاموں کو ہی دے دیں, ان کو ہی بانٹ دیں, فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, کہ اس کے بعد وہ برابر ہو جائے آقا بھی اور غلام بھی. تو دنیا میں تو تم آقا اور غلام کو برابر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سارے آقاؤں کا آقا ہے اس کے بندے اور غلام اٹھا کر ان کو اس کے برابر قرار دے دو. اپا بنعمت اللہ یجحدون, تو کیا تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو سرکشی کر کے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ ہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے خود تمہاری نو میں سے تمہاری بیویاں, وہ بھی انسان تم بھی انسان. وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا, اور اس نے تمہاری ان سپاؤسز کے ذریعے سے, جوڑوں کے ذریعے سے, بیویوں کے لیے شوہر, شوہروں کے لیے بیوی, ان کے ذریعے سے تمہارے لیے بنا دیے بیٹے, وحفدا, اور تمہارے پوتے مددگار. ورزقکم من الطیبات, اور اس نے تمہیں روزی عطا فرمائی پاکیزہ چیزوں سے. تو افبالباطل یؤمنون, تو کیا تم باطل پر تو یقین رکھتے ہو؟ اللہ نے سب تمہارے لیے یہ بیویاں بنائی, اللہ نے اس سے تمہاری اولاد کا سلسلہ بقائے نسل شروع کی, لیکن باطل پر یقین یہ ہے کہ فلاں صاحب مزار کی جو ہے نظر کرم ہوئی تو بچہ مل گیا, اور فلاں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بیٹا دے دیا یا روزی دی یا بیماری سے شفا دی, تو کیا تم باطل پر یقین رکھتے ہو؟ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو کہ دینے والا وہ, اس کی ناشکری اور حاضریاں ادھر جا جا کر ہو رہی ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی روزی کا, رزق دینے کا, من السماوات والارض شیئا, آسمانوں اور زمین میں سے کسی چیز کے بھی جو ہے ان کو رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, تو اللہ کے لیے یہ دنیا والوں کی مثالیں نہ بتایا کرو. اصل میں کچھ لوگوں نے یہ فلسفہ گھڑ لیا کہ بھائی بادشاہ ہوتے ہیں ان کے کچھ مقربین ہوتے ہیں, کچھ ان کے جو ہے جن کی بات وہ رد نہیں کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ خاص لوگ ہیں, جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ان مقربین کو راضی کرنا ضروری ہے تبھی بادشاہ تک اپنی بات پہنچائی جائے, تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ یہ قریب کے لوگ ہیں, پہلے ان کو جو ہے وہ اپنا رخش کرو, ان کے نظرانے چڑھاؤ, تو شاید اللہ تک جو ہے وہ بات پہنچ سکے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اللہ کے لیے ایسی باتیں جو ہے وہ ہرگز جو ہے ایسی مثالیں نہ بیان کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ جانتا ہے اور تم ہرگز نہیں جانتے ہو. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک ایسے شخص کی جو ایک غلام جو ملکیت ہے کسی کی, لا یقدر علی شیء, وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, یعنی وہ تو محتاج ہے ہر وقت خود. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, اور ایک وہ دوسرا شخص ہے جس کو ہم نے دی ہے بڑی پاکیزہ روزی, اللہ کا آزاد بندہ, ہو ینفق منہ سرا وجہرا, وہ تو خرچ کرتا ہے خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. حل یستوون, تو کیا وہ دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں؟ اگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں, ایک بالکل بے اختیار اور ایک جو اپنے, تو یہ جو ہے جتنے شریک تم جن کو قرار دیتے ہو وہ بھی تو سارے غلام ہیں, بے اختیار ہیں, وہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر جو ہے انہیں قرار دیتے ہو؟ یہ پتھر کی مورتی, یہ قبر کی ڈھیری, یہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اس سے کیسے وہ ساری دعائیں اور امیدیں مانگی جا سکتی ہیں جو کہ اللہ سے مانگی جانی چاہیے؟ حل یستوون, کیا وہ برابر ہیں؟ الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں کے لیے یہ ساری مثالیں اتنی جو ہے آسان بیان فرما رہا ہے. بل اکثر ہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. وضرب اللہ مثلا الرجلین, اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے دو لوگوں کی, دو آدمیوں کی, احدہما ابکم, ایک ان میں سے جو ہے مشرک کی مثال ہے, جو گونگا ہے لا یقدر علی شیئن کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا وہ وکل علی مولا اور وہ اپنے آقا اپنے مالک پر بوجھ اینما یوجہ لا یاتی بخیر جہاں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے تو وہ کوئی خیر اور کوئی بھلائی جو نہیں لے کر آتا ہے حال یستوی ہو ومن یامر بالعدل کیا وہ برابر ہے اس کے جو اللہ کا بندہ ہے جو مومن ہے جو حکم کرتا ہے انصاف کے ساتھ وہ علی صراط مستقیم اور جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے یعنی جو اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے وہ کتنا قابل قدر ہے صراط مستقیم پر چل رہا ہے اس کے برعکس جو گونگا ہے کسی کام کا نہیں ہے کہیں سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دونوں معاملات یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو تمہیں سمجھ نہیں چاہیے ان چیزوں سے تو یہ مثال دے کر اللہ نے کہا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو وہ کبھی بھی جو ہے دنیا میں تم کہتے ہو کہ یہ دو اشخاص برابر نہیں ہیں تو باطل ساری قوتیں جو ہیں جو غیر اللہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے برابر معبود کیسے قرار پا سکتے ہیں وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا یعنی غیب سے مراد جو وہ چیز حواس کی گرفت میں انسانوں کے نہیں آ سکتی اللہ کے لیے کوئی چیز غیب میں نہیں ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اسی میں جو ہے قیامت کا علم بھی وما امر الساعت الا کلمح البصر اور جو قیامت کا معاملہ ہے مردوں کا زندہ کیا جانا حساب کتاب وہ اللہ کے ہاں اتنی تیزی سے اتنا جلدی ہونے والا ہے جیسے ایک آنکھ کی جھپکنا اور ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ جلدی اس لیے کہ تمہارے پاس اس سے زیادہ جلدی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اللہ کے ہاں تو اتنا بھی دیر نہیں رکھتی یعنی اس کے لیے تو جو ہمارے تو ٹائم اینڈ سپیس اس چیز میں بھی لگ رہا ہے آنکھ کے جھپکنے بھی لیکن اس کے امر کن میں کوئی وقت لگتا ہی نہیں ہے اذا ارادہ شیئن جب وہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو فَإِن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہے اس کے درمیان کوئی گیپ ہی نہیں ہے آنکھ جھپکنے میں ٹائم لگتا ہے اس سے کم بھی ٹائم کی کوئی جو ہے ڈیلیئن ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے ہاں ٹائم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اور اللہ ہی ہے جس نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے لا تعلمون شیء تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے کیسا جو ہے بچہ جب اس کی ولادت ہوتی ہے کس طرح سے وہ خون کے اندر جو ہے اور ولادت کے اندر اس کے اندر لتڑا ہوا اس کو باقاعدہ اس کی آنکھیں بھی صاف کر کے جو ہے اس کے اوپر سے اس کو اس قابل کیا جاتا ہے اور وہ کوئی اپنے جسم کی کوئی حرکت دے ہی نہیں سکتا اور یہ اٹسلف جو ہے ولادت کا مرحلہ ہے یہ اتنا نازک ہے کہ یہ صرف اللہ کی قدرت اس کا معجزہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اتنے تنگ راستے سے جو ہے بچے کو برآمد فرما دیتا ہے کتنے بچے اور کتنی مائیں اسی ولادت کے پروسیس میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو صحیح سالم پیدا ہو جانا یہ بھی انسان کا کمال نہیں ہے اس ذات کا کرم ہے ماں کے اوپر بھی اور بچے کے اوپر بھی لا تعلمون شیئا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری غذا مجھے کہاں سے آئے گی لیکن وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اسی نے بنا دیے پھر تمہارے لیے کان بھی آنکھیں بھی دل بھی غور و فکر کے لیے لعلکم تشکرون تاکہ تم ان ساری صلاحیتوں سے اللہ کا شکر ادا کرو لیکن اگر انسان اس آنکھ کو استعمال کرتا ہے اللہ کی منع کرتا چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور یہ میں کوئی یوٹوپیا کی جو ہے فرضی بات نہیں کر رہا ہوں برا نہ منائیے گا ہم کلمہ دو اپنی آنکھوں کا اتنا زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں اللہ معاف کرے یہ تو اسلام برائی سمجھتے ہی نہیں ہے کیا مرد اور کیا عورتیں جب یہ منع کر دیا کہ نامحرم جو ہے اس کو طرف پہلی نگاہ اگر لاشعوری طور پر پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے دوسری مرتبہ اس کو نظر بھر کے دیکھنا تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی یہاں تو جناب باقاعدہ نامحرموں کے ساتھ لمبی چوڑی گفتگو ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ فوٹو کھچوانا اور وہ اخبارات میں جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے ان کو چھپوانا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے سوچا کبھی کیا لیڈران کرام اور کیا مزدور سب کو جو ہے اور پورا میڈیا یہی دعوت دے رہا ہے کہ اور عورت کو نیم اوریا حالت میں اشتہاروں کے ذریعے سے اور ادر وائز جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے ایکسپوز کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اس نعمت جو اللہ نے دی دیکھنے کی، چاہے اس کے ذریعے سے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کوئی خبر سے دیکھی جا رہی ہے، چاہے جو ہے میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس کے اوپر یہ سب کچھ جو ہے جو پیش کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، یہ وہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے یا نہ شکری ہو رہی ہے؟ یہی معاملہ کانوں کا، یہی معاملہ اللہ نے جو غور و فکر کیے، دل دیے، سوچ سمجھے، اس سے تو ہم عبرت حاصل کرتے، اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو پہچانتے، آخرت کو اپنی جو ہے اس کو یاد رکھتے. یہ اللہ نے سب کچھ اس لیے دیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، ورنہ تمہاری اوقات اور حقیقت کیا؟ تم جب پیدا ہوئے تھے اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں سکتے تھے. کس نے تمہارے اندر وہ ساری طاقت اور قوت پیدا کی؟ کس نے تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا؟ کس نے تمہیں دیکھنا، سننا اور غور و فکر اور یہ سارا ذہن کس نے ادا کیا؟ جس کا دیا ہوا ہے، جس کا کھا رہے اسی کا شکر ادا نہیں کر رہے. الم یرو الی الطیر مسخرات، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا پرندوں کی طرف، نہیں دیکھا؟ مسخرات فی جب السماء، جو مسخر ہیں آسمان کے خلا میں، جب وہ اڑ رہے ہیں تو وہ کس کے حکم سے اڑ رہے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں بھی نہیں تھام کر رکھتا مگر اللہ. یہ اللہ کا وہ گریویٹیشنل فورسز کے انٹریکشن کا وہ قانون ہے جس کے تحت پرندے فضا میں اڑ رہے ہیں. ورنہ اگر وہ جو ہے جو یہ کشش ثقل اور اس کا توازن، اور اس کے اندر وہ پرندے اپنے پروں کے ذریعے سے ہوا کو دباتے ہیں، ہوا انہیں اوپر اٹھاتی ہے، یہ پورا نظام جو ہے اگر اللہ کا نہ ہو، پرندہ تو آنے واحد میں جو ہے زمین کے اوپر گرا پڑا ہو، اور پھر اس سے اسی قانون کو انسانوں نے فالو کیا، انہی پرندوں کو دیکھ کر جو ہے انسان نے بھی اڑنا سیکھ لیا. اتنے بڑے بڑے جن جہازوں کے اندر ٹنوں تو صرف تیل جو ہے وہ لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے ان کو چلانے کے لیے، اس جہاز کے اپنے وزن کا آپ اندازہ کیجئے کیا ہے. اور کس نے جو ہے یہ ساری جو ہے یہ کس کا دی ہوئی صلاحیت تھی، کس کا قانون تھا جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی کائنات کے پورے نظام کو وہی ذات، اسی کی مرضی، اسی کی منشا، وہ تھامے ہوئے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور یعنی اس کی نعمتوں کو دیکھیے کس کس پہلو سے اللہ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے. اس نے تمہارے گھروں کو بنایا تمہارے لیے سکون بخش جگہ. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کتنے مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں جا کر آپ ٹھہر لیں، ایک دن زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ ہاں یار فرنیچر بڑا زبردست ہے، امینیٹیز اور فیسلٹیز بڑی جو ہیں. دوسرے دن کہیں گے نہیں بھائی، اپنے گھر والی مزہ نہیں ہے، وہ نیند نہیں ہے. اللہ نے گھر کو تمہارے لیے سکون بخش جائے سکونت بنایا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس نے تو تمہارے لیے بنا دیے جانوروں کے کھالوں سے بھی جو ہے ایک قسم کے گھر، خیمے جو چمڑے کے ہیں. تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، جنہیں تم ہلکا پھلکا سمجھتے ہو اپنے کوچ کرنے کے وقت بھی اور اپنی اقامت کے وقت بھی، یعنی پورٹیبل ہاؤسز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان جانوروں کی اون جو بھیڑ کی اون ہے، وہ اوباریہ، اور اونٹ کی جو پشم ہے، وہ اشعاریہ، اور بکری کے جو بال ہیں، ان سے اساسم و متاع، گھر کا سامان اور برتنے کی چیزیں، الہین، یہ اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا ہے ایک مدت معینہ کے ذریعے. اسی سے گرم کپڑے بن رہے ہیں، اسی سے قالین بن رہے ہیں، اسی سے نمدے بن رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ کس کی عطا ہے؟ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے؟ یہ یہاں پر خود بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو؟ یہ اس ذات کا کرم ہے، اس نے تمہیں جو ہے سب کچھ جو ہے عطا فرمایا. تو بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے، اس کا حق ماننے کے، سارا کچھ جو ہے اوروں کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور وہی اللہ جس نے بنا دیے تمہارے لیے ان چیزوں میں جو اس نے پیدا فرمائے ہیں سائے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، یہ سائے جو درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں، توجہ دلا چکا ہوں آج کل گرمی میں کتنی اچھی جو ہے وہ لگتی ہے. اور وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اسے تمہارے لیے پہاڑوں میں بھی چھپنے کے ٹھکانے، غار وغیرہ بنا دیے. وجعل لکم سرابیل، اور اس نے تو تمہارے لیے پہننے کی چیزیں، لباس بنائے. تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچائیں. سردی اور گرمی دونوں سے بچانے والے ہوتے ہیں, لیکن عرب میں چونکہ زیادہ کیا پڑتی ہے, گرمی, اس لیے صرف گرمی کا ذکر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف گرمی سے بچاتے ہیں, وہ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ ان کے جو ان کی اون سے اور اس سے جو کچھ بناتے ہو ان لباس, وہ سارے سردی سے بچانے والے. وسرابیلا تقیکم باسکم, اور اس نے تو تمہیں وہ جو ہے وہ لباس بھی تمہارے لیے بنا دیے پہننے کی چیزیں جو تمہیں لڑائی کے وقت بچائیں, زرے وغیرہ بنانا. آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی جو ہے داؤد علیہ السلام ان کے ذریعے سے یہ علم جو ہے انسانوں کو سکھایا. تو یہ لباس جو ہے یہ دونوں ہی پہلو اس سے جو ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم, اسی طریقے سے وہ پوری فرماتا ہے تم پر اپنی نعمتیں, لعلکم تسلمون, تاکہ تم اس کے لیے مسلمان بن جاؤ, اس کے لیے سر تسلیم ہم کر لو. تو مسلمان وہ ہے جو ان ساری نعمتوں کو پہچانے اور اس کے نتیجے میں صرف اللہ کے سامنے جھکے, اسی کا شکر ادا کرے, اسی کی بندگی بجا لائے, اسی کی محبت کا دم بھرے, وہ ہے مسلمان. اللہ تعالیٰ دیکھیے ان نعمتوں کے حوالے سے کس طرح سے جو ہے بات کو مضمون کو کہاں سے کہاں سے چلا کے لاتے ہوئے الٹیمیٹلی اللہ چاہتا کیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کے لیے دیکھو اس کی جو ہے کتنے اس نے تمہارے لیے خانہ نعمت کے جو ہے یہ چیزیں جو ہے سجا رکھی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, پس اگر وہ نہ مانے رخ پھیر لے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها, اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, پھر اس کا انکار کر رہے ہیں, پھر ان نعمتوں کے بارے میں جو ہے جو انکار کی روش جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. واکثرهم الكافرون, اور ان کی اکثریت کا حال کیا ہے, ناشکرے, یہاں کافر. ظاہر ہے اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد جو بندگی اختیار نہیں کر رہے, کفر تو اصل میں ہے ہی یہی شکر کی ضد, کفران نعمت. اور اللہ نے صبح سورہ سبا میں کہا کہ وقلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرنے والے. ویوم نبعث من کل امت شہیدا, اور جس دن کے ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہ, رسول بطور سرکاری گواہ کے. یہ مضمون دیکھیے بار بار آ رہا ہے. ثم لا یوزن للذین کفروا, اور پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں, ان کو تو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ولا ہم یستعتبون, اور نہ ہی ان سے کوئی جو ہے وہ عذر معذوری توبہ قبول کی جائے گی. ان کے رسولوں کی گواہی کے بعد ان کو پھر اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہیں ہوگا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جو مشرک ہیں جو ظالم ہیں عذاب کو, فلا يخفف عنهم, تم ان سے کم نہیں کیا جائے گا, ولا هم ينذرون, اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے, قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك, وہاں مانیں گے, اعتراف کریں گے, اے ہمارے رب یہی ہے ہمارے وہ خود ساختہ معبود, ہمارے وہ شریک جس جنہیں ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا, تجھے چھوڑ کر ان سے مرادیں مانگتے تھے, ان سے دعائیں مانگتے تھے, ان کی مانا کرتے تھے, تیری بات پیچھے چھوڑ دیتے تھے. فالقوا الیہم القول, تو وہ جو شریک ہیں وہ اس وقت جو ہے ان کی بات جو ہے اس کو واپس لوٹا دیں گے, ان کے منہ پر دے ماریں گے. انکم لکاذبون, بے شک تم جھوٹے ہو, ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ جناب ہمیں جو ہے دادا بنانا, ہمیں مشکل کشا قرار دینا, ہمیں روزی رسا سمجھنا, ہمیں دستگیر بنا کر پکارنا. بلکہ وہ تو میں نے آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 29 سنائی, وہ تو کہیں گے ان کنا ہم عبادتکم لغافلین, ہمیں کب پتا تھا ظالموں کو تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو, تم ہمیں شریک ٹھہرا رہے ہو, کب ہم نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کہا اور ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ تم نے ہمارے بعد یہ ساری حرکتیں شروع کر دی. والقوا الی اللہ یومئذ السلام, اس دن وہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں فرمانبرداری, سبمیشن. دنیا میں سبمیشن کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں جب سامنے جو ہے وہ انجام نظر آ رہا ہوگا ساری اکڑ ختم. اب جناب بدل عنہم ما کانوا یفترون, اور ان سے گم ہو جائیں گی وہ ساری جھوٹی باتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے, ان سے کھو جائیں گے وہ سارے دنیا کے سہارے جن پر وہ تکیہ کیا کرتے تھے, فلاں صاحب ہمیں چھڑا لیں گے, فلاں کے دامن سے وابستہ ہے ان کی وجہ سے نجات ہو جائے گی, سب کچھ گم ہو جائے گا وہاں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ناشکری کی, خود اللہ کی راہ سے روکے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے, زدناہم عذاباً فوق العذاب, تو ہم بھی ان کے لیے عذاب کو زیادہ کر دیں گے ان کے عذاب کے اوپر. ایک اپنے کفر کا عذاب, اپنی ناشکری کا عذاب, اپنی بدعملی کا عذاب, دوسرا دوسروں کی گمراہی کا عذاب, کتنوں کے لیے وہ برا نمونہ بنے تھے. بما کانوا یفسدون, بسبب جو فساد وہ مچایا کرتے تھے. ایک یہ کہا کہ ہم ان کے عذاب کو بڑھا دیں گے جیسے جیسے جرائم کی انٹینسٹی ہوگی, ان کے جو ہے ان کے اس کے اعتبار سے درجے جو ہے جتنے جرائم بڑھے تھے اتنے ہی جہنم کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ عذاب کے درجے بڑھتے جائیں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور جس دن کہ ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہ, شَهِيدًا عَلَيْهِمْ, ان کے خلاف, مِنْ أَنفُسِهِمْ, انہی میں سے, وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف, یہ جو آپ کے کتس اینڈ کن ہیں, یہ بھی آپ کی جو امت دعوت اور امت اجابت پوری انسانیت کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجیں گے, تو سب کے سب کے لیے جو ہے اور جب ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجیں گے. یہ مضمون میں نے عرض کیا, اہم مضمون ہے. دیکھیے یہی الفاظ جو ہے یہی مضمون اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آ چکا, وہاں فرمایا تھا فکیفا اذا جینا من کل امت بشہید, اس دن کیا حال ہوگا جبکہ ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ, وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا, اور ہم نے تو نازل فرما دیا ہے آپ پر یہ قرآن, یہ کتاب جو بہت ہی واضح, ہر چیز کو جو ہے کھلم کھلا بیان کر دینے والی, ماضی حال مستقبل دنیا آخرت حلال حرام ہر چیز کے اعتبار سے جو ہے اس کے اندر وضاحت جو ہے وہ پوری پوری موجود ہے. لکل شیء, ہر چیز کے لیے, وہدم و رحمتم و بشرا للمسلمین, اور یہ ہدایت ہے, یہ رحمت ہے, یہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو سر تسلیم خم کر لیں, جو اس دنیا میں زندگی میں اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں اللہ کے حکم اور ارادوں کے سامنے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن حجت اللہ کا او علیکا, یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا, دلیل بنے گا, شفاعت بنے گا, یا تمہارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا. اب جتنی جامع, جتنی محفوظ, جتنی واضح, جتنی مکمل اور اکمل کتاب ہے, اتنی ہی بھاری کتاب والوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جب وہ گواہیوں کا معاملہ ہے تو اللہ نے ہمیں بھی جو ہے یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں اسی لیے امت وسط بنایا ہے, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم بن جاؤ لوگوں پر گواہ. تو جب آخرت میں جہاں رسول کھڑے کیے جائیں گے امتوں کے خلاف گواہ, پھر رسولوں کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں کھڑا کیا جائے گا کہ جناب بتائیے آپ نے ان کے اوپر گواہی کا اہتمام کیا تھا, جنہوں نے کیا ہوگا وہ سرخرو ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں, اور جنہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کے خلاف تو وہ قومیں بولیں گی کہ اللہ ہم سے کیا پوچھتا ہے, ان سے پوچھ, یہ ہے خزانے کے سانپ جنہوں نے نائش ہدایت سے خود فائدہ اٹھایا, تو نے انہیں اتنی روشن کتاب دی تھی جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود تھی, جو ہدایت اور رحمت تھی ان کے لیے, جو بشارت تھی, لیکن انہوں تو ان کو تو سوائے ڈالروں کے اور ریالوں کے کسی چیز کے اندر کوئی جو ہے ان کو خوشخبری نظر نہیں آتی تھی. یہ سب سے بڑی دولت روپیہ پیسہ سونا چاندی اور بڑی بڑی بلڈنگیں انہی کو سمجھتے تھے, اسی کے اندر مگن رہے. انہوں نے کبھی تیری کتاب کے اندر تو کوئی اپنے ٹائم کی اور انرجیز کی انویسٹمنٹ کرنا گوارا ہی نہیں کی, تو اس لحاظ سے کتنا معاملہ نازک ہو جائے گا. جتنی بڑی نعمت ہے, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر ہم انشاءاللہ وقفہ کرتے ہیں, اب 8 رکعتیں پڑھیں گے, اس کے بعد 10 منٹ کے لیے چائے کا وقفہ ہوگا, اور پھر انشاءاللہ بعد میں بقیہ حصہ مکمل کر کے تراویح جو ہے وہ مکمل کریں گے.